الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سید یا سید یا رسول اللہ۔ آج میرے مدنی چینل کے ناظرین سلسلے کے اندر ہم ذکر کریں گے شہزادہ عالی وقار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نواسے سید الاسخیاء حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور موضوع بھی ہے، وہ موضوع ہے جنت کی خوشبو سے محروم۔ جنت کی خوشبو سے محروم، یہ کون لوگ ہوں گے جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوں گے، ان کے بارے میں بھی آج انشاءاللہ ہم سلسلے کے اندر کچھ سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے، اول تا آخر شامل رہیے۔ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول جو بیان ہوں گے ان پر عمل کرنے کی نیت کر لیجئے، اور جو اچھے اخلاق و کردار کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوں گے ان کو اپنی ذات کا حصہ بنانے کی نیت کیجئے، اور انشاءاللہ عزوجل سلسلہ دیکھتے رہیے۔ ہمارے اشفاق بھائی انشاءاللہ تلاوت کلام پاک سنائیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خوان ہیں محمد عارف اتاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے۔ آئیے بھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا۔ صدق الله العظيم۔
سبحان
اللہ۔ ان آیات میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں
جی
کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے لیے فرمایا کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔
سبحان اللہ۔
جن کو ستھرا کرنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے،
اللہ اللہ
ان سے
اللہ
کیسے کوئی ناپاکی کوئی خرابی ان تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام حسن امام حسین کی محبت میں جینا مرنا عطا فرمائے۔
آمین آمین آمین۔ ماشاءاللہ تلاوت کلام پاک سماعت فرما چکے ہیں، آئیے ابھی سنتے ہیں کلام۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانے کی نیت سے شرکت طریقت میرے لئے سنت کا بڑا پیارا کلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے
قدموں میں موت دے دے اللہ، ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا حسن ابن کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، راتب دوش شہنشاہ امم، یا حسن ابن علی کر دو ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو دیجئے، اور عطا ہو قلب مضطر چشم نو، تو مٹے بیکار باتوں کی رہے، لب پہ ذکر اللہ میرے دم بدم، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، دے دو ہی سیدِ عالی رقم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم، آل اصحاب نبی سے پیار ہے ساری سرکاروں کے دل پر سر ہے خون، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، یا حسن ایمان پہ تم رہنا گواہ، عبد حق ہوں خادم شاہ امم، ابن علی کر دو کرم، کر دو کرم، کر دو کرم، یا حسن ابن علی کر دو کرم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر سنت کا کلام اور بڑے اچھے انداز میں ہمارے عارف بھائی نے پڑھا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے اور ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کی اولاد کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر عالم نبلاء کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا لکھا ہے ابتدا میں, اسی سے میں کچھ جو ہے وہ فیض دیتے ہوئے عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں الامام السید, آپ امام بھی ہیں سید بھی ہیں سردار بھی ہیں. ریحانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصبتہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. وسیدو شباب اہل الجنہ, اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اللہ اکبر. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ. جی مہروز بھائی,
امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ خود ایک سعادت ہے کہ ان کی محبت جو ہے واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے کہ میں تم سے جو تبلیغ کرتا ہوں کوئی اس کا عوض نہیں مانگتا, اس کے سوا کہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرو.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ.
جی, تو اس آیت کریمہ کے تحت صحابہ اکرام علی رضوان نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار فرمایا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کون سے قرابت دار ایسے ہیں کہ جن سے محبت رکھنا واجب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے قرابت داروں میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین، یہ وہ ہیں کہ ان کی محبت رکھنا تم پر واجب ہے. تو ان کی محبت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واجب قرار دیا. ابن ماجہ شریف میں کہ جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور یہ وہ عالی شان اور اس کائنات میں وہ ذیشان شخصیات ہیں کہ انہیں راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کہ ابھی آپ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا ان کے بارے میں کہ یہ دونوں شہزادے امام حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے دنیا میں دو پھول ہیں. تو ان کی جو برکات ہیں، ان کی جو کائنات میں اور دنیا میں اور مسلمانوں کو جو ان کے ذریعے سے فیضان ملا ہے، بالخصوص امام حسن کی اگر میں بات کروں یہاں پہ وہ روایت کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے امام حسن جو ہے مسلمان کے دو فریقوں میں سلو اور محبت کا باعث بنائے گا، سردار ہے. یہ اعزاز ایسے ہیں کہ واقعی میں یہ ویسے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار ہیں، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کا نسب پاک ان سے ملتا ہے. تو اس لحاظ سے ہی اگر کوئی اور وجہ امتیاز نہ بھی ہوتی تو خود یہی ایک وجہ، خود یہی ایک وصف ان سے محبت، ان سے عقیدت اور ان سے فیضان حاصل کرنے کے اعتبار سے خود یہ مستقل ایک وصف تھا. لیکن ان کی شخصیت، ان کی سیرت، ان کے اوصاف، ان کے اخلاق، ان کے فضائل، ان کے کمالات جو قرآن میں آئے، جو احادیث کریمہ میں آئے، اور پھر جب ہم انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے تو صحابہ اکرام علیم و رضوان نے جس عقیدت کا ان سے اظہار کیا، یہ ساری باتیں ہمارے لیے لازم کرتی ہیں کہ ہم ان سے عقیدت بھی رکھیں، ہم ان سے محبت بھی کریں، ہم ان کے طریقے اور ان کے اسوہ کو جانیں بھی اور اس پر چلنے کی کوشش بھی کریں.
کیا بات ہے، سبحان اللہ.
جی،
کسی نے کہا نا، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لچپال گھرانہ ہے.
سبحان اللہ،
یہ تو بڑا کریم گھرانہ ہے، ان کے نام لیوا کبھی خالی نہیں رہتے، ان کے گھر بھر جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اس مبارک گھرانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ.
پھر اس عطرت کی بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پارہائے صحف کنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام.
اللہ اللہ اللہ،
آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ.
خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوس سینت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ.
اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام.
اللہ اللہ اللہ.
جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام. پھر امام حسن کی بات ہے، حسن مجتبی سید الاسخیا، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ.
اوج مہر ہدا، موج بہر ندا، روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. امام حسن کی آپ نے بات کی، امام حسن رضی اللہ عنہ کو حضور کندھے پہ بٹھائے ہیں. اس حدیث پاک میں اور بھی ہے، بخاری و مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کندھے پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور مزید فرما رہے ہیں، اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو پسند کرتا ہوں، اس کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اس کو محبوب.
اللہ
امام حسن رضی اللہ عنہ، 15 رمضان المبارک 3 سنہ ہجری میں آپ کی شب کے وقت ولادت ہوئی، رات جاری ہے اور رات ہی کا وقت تھا آپ کی ولادت کا. آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ 5 ربیع الاول کو ہے. آپ نے جیسے مہروز بھائی نے بیان فرمایا کہ سید کا لقب پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پھول قرار دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا، آپ کا نام حسن رکھا، اور اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں رکھا گیا. آپ کی ذات اتنی خوبصورت ذات تھی، اتنے خوبصورت تھے، اتنے پیارے تھے کہ صحابہ اکرام جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ پاتے تو شکل حسن کو دیکھ لیتے تو محبوب کی جو یاد تھی وہ کچھ نہ کچھ اس سے مزید انہیں تسکین ملا کرتی تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سینے تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور وہاں سے پیر تک حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مشابہت ملی. بڑی پیاری بات لکھتے ہیں علماء کرام کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو سینے تک مشابہت ملی، وہاں سے پاؤں مبارک تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مشابہت امام حسین کو ملی. علماء کرام نے بڑی پیاری بات یہاں پر بیان فرمائی کہ امام حسن کو زہر دیا جانا تھا، اور زہر منہ کے ذریعے دیا جاتا ہے، کچھ کھانے میں ملا کر دیا جاتا ہے، تو آپ نے صبر و استقلال اور ایسا مطلب اس کا اظہار فرمایا کہ اس کا نام نہیں لیا جس نے زہر دیا تھا اور آپ اسی حال میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. یہ صبر بھی تھا اور معافی کا ایک پروانہ بھی تھا کہ جس نے دیا اس سے آپ نے انتقام نہیں لیا. تو گویا یہ جو مشابہت تھی اس کا یہ ایک سبب تھا, اظہار تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ستانے والوں کو کبھی بددعا نہیں دی, کبھی انہیں نہیں ستایا, کبھی پلٹ کر وار نہیں کیا, کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے ستانے والوں کو معاف کیا, معافی کے عام اعلان کئی بار فرمائے. تو اس کا ایک مظاہرہ امام حسن سے ملتا ہے کہ آپ نے اسی طرح فرمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کو قدمین شریفین تک جو مشابہت ملی, اس کی وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے میدان کربلا میں اپنے قدموں کا استقلال دکھانا تھا کہ کس طرح ڈٹے رہے اور دشمنان اسلام کا مردانہ وار مقابلہ کیا, تو اس لیے آپ کو قدموں تک یہ مشابہت ملی. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے اسی حوالے سے, بلکہ مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر ہے. آپ فرماتے ہیں, وہ جو شعر ہے, ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات ہے ایک نبی کی ذات, ہیں یہ اسی کے نام
دو,
اسی کے نام دو ہیں, ایک حسن کہلاتا ہے ایک حسین کہلاتا ہے.
ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات حسن حسین ہے عین شبیہ مصطفیٰ, ذات ہے ایک نبی کی ذات, ہے یہ اسی کے نام دو. ذات ہے ایک نبی کی ذات, ہے یہ اسی کے نام دو.
ان کے والد گرامی آپ لکھتے ہیں,
ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک, اس نسبت ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا.
السلام کی جو مشابہت ان کو ملی ہے, اس مشابہت سے ان کے جسموں پر ایمانداری اور پارسائی کے لباس آ گئے ہیں.
بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسن سے زیادہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت اختیار کیا ہوا نہیں تھا.
حضرت عبداللہ بن زبیر کی میں ایک روایت آپ کو بتاؤں, آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر رکوع میں ہوتے اور امام حسن تشریف لاتے حاضر ہوتے تو حضور اپنے مبارک قدموں کو کھول لیتے, وہ نیچے سے نکل جاتے. ایک چھوٹے سے بچے کی یہ مثال ہے. اسی طرح امام حسن حاضر ہوتے اور حضور سجدے میں ہوتے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پشت پر بیٹھ جاتے, کمر مبارک پر بیٹھ جاتے, جس طرح بچے عموماً بیٹھ جاتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہٹاتے نہیں تھے انہیں, جھڑکتے نہیں تھے انہیں, بلکہ اپنے تسبیح کو طویل کر دیتے اور جب تک یہ نہ ہٹتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں رہا کرتے تھے. کسی نے بڑے پیارے انداز میں اس میں بھی شعر ہے, وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. کہتے ہیں
کھلے میں ماشاء اللہ, کھلی بھی آپ کی دل کی کلی
ماشاء اللہ.
بڑا پیارا شعر ہے,
سبت نبی ہے پوشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے.
سلمان بھائی غور کیجیے,
سبت نبی ہے پوشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, ارے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے, آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے.
سبحان اللہ, یہ جو روایت ہمارے اشفاق بھائی نے سنائی ہے امام زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 3 میں اس کو جو ہے وہ ذکر بھی فرمایا. مرحبا جی آپ صاحب.
حضرت سیدنا امام حسن،
ایک بات یہ بھی ہو جائے کہ اہل بیت طہار کے فضائل بھی بیان ہو رہے ہیں،
جی جی،
اور خالی ہم ہی بیان کرنے والے نہیں ہیں، ہم کوئی اپنی کوئی بوٹ دی ہم نہیں رکھی جس میں سے فضیلت نکال کے ہم باہر لے آتے ہیں، بلکہ یہ جو فقہا محدثین اسماء الرجال کے جو ائمہ تھے، بلکہ خود پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، وہی انہی کا خلاصہ جو ہے ہمارے مبلغین پیش کر رہے ہیں، اور شیخ طریقت امیر اسند کا یہ فیضان ہے کہ آپ نے ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کا محب بھی بنایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو احادیث مبارکہ ہیں اور جو بزرگان دین ہیں ان کا فیضان بھی عطا فرمایا ہے.
سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی جیسا نقاد محدث اور جلیل القدر امام سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کس طرح فضائل و کمالات کو ذکر کرتے ہیں، یقین وہ بھی اسے سعادت مندی سمجھا کرتے تھے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ذات سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ سے بے حد پیار اور الفت فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے اوصاف حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے.
سبحان اللہ.
آپ کا ایک امتیازی وصف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سخاوت اور جود ہے، عطا فرمانا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غنا عطا فرمائی تھی، ایسی سخاوت کا جذبہ عطا کیا تھا کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے اموال کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا، حتیٰ کہ دو مرتبہ گھر کا سارے کا سارا سامان آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، اور تین مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا. آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کے مظہر ہیں کہ کسی شخص کا آپ سے سوال کرنا، یعنی زبان پر اس کا مطالبہ آتا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اسے پورا کر دیا کرتے تھے. ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا، آپ کے پہلو میں بیٹھا دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے 10,000 درہم عطا فرما دے. اس نے دعا کی اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، گھر تشریف لے گئے اور آپ نے 10,000 درہم اس بندے تک پہنچا دیے،
بھائی
اسے عطا کر دیے.
سبحان اللہ.
اسی طرح ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور پھر یہ ایسے کریم ہے، ایسے کریم ہے کہ جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جس نے ان پر کچھ خرچ کیا، یہ اسے دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ جو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا وہ اس سے علیحدہ ہے. حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات کہیں سفر پر تشریف لے جاتے، حج کے لیے سفر تھا تینوں کا. فرماتے ہیں کہ رستے کے اندر جو سامان وغیرہ جس اونٹ پر، جس سواری پر لدا ہوا تھا وہ پیچھے رہ گیا، تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور بھوک جو تھی وہ چمکنے لگی، تو اتنے میں ایک بوڑھی عورت کے خیمے کے قریب پہنچے تینوں حضرات، اور اس بوڑھی عورت سے پانی طلب کیا، اس نے بکری کا دودھ نکالا، اور تینوں، یہ تینوں کریم ہیں، ایسے کریم کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنا اتنا عطا کیا اور یہ اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے تھے. حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو اس نے بکری کا دودھ پیش کیا، پھر جو ہے وہ بھوک بھی تھی تو اس نے جو ہے وہ بکری ذبح کرنے کا کہا کہ اس کو ذبح کر کے آپ تناول فرما لیجئے. تینوں حضرات نے ایسا ہی کیا، کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد پھر سفر پر روانہ ہوئے، تو اس سے فرمایا کہ کبھی ضرورت ہو، مدینہ طیبہ آنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا. آپ فرما کے اور چلے گئے. جب اس بوڑھی عورت کا شوہر واپس آیا، اس نے دیکھا کہ بکری جو ہے وہ ذبح کر دی گئی ہے، تو کہنے لگی کہ اس نے کہا، وہ مطلب یہ سمجھا کہ شاید پتہ نہیں کیسے لوگ تھے، کون تھے، تم نے بکری کو ذبح کر دیا اور جن سے ہماری کوئی واقفیت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں تھا، ایسے لوگوں کے لیے تم نے اس طرح کا معاملہ کر دیا. تو الغرض ایک وقت ایسا آیا کہ یہ بوڑھی عورت اور اس کا شوہر، یہ دونوں مدینہ طیبہ پہنچے اپنے کسی کام کی غرض سے، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے در دولت کے باہر جلوگر ہیں، اس نے دیکھا حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھتے ہی اسے پہچان لیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تو مجھے جانتی ہے،
پہچانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جانتی. یہ کریم ایسے ہیں جو ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کو فراموش نہیں کرتا.
اللہ اللہ اللہ.
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ یاد کرو میں ایک وقت تمہارے پاس مہمان بن کے آیا تھا, دو میرے ساتھ اور میرے عزیز تھے, اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں کوئی حاجت ہو, تمہاری کوئی ضرورت ہو جسے پورا کر دیا جائے. پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خود آپ نے 1000 دینار اور 1000 جو تھی بکریاں وہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھی عورت کو پیش فرمائی.
سبحان اللہ.
اور پھر آپ اپنے غلام کے ہمراہ جو تھے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر آئے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بھائی جان نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے, آپ نے بھی اسے 1000 بکریاں اور 1000 دینار عطا کیے. اور ارشاد فرمایا کہ آپ عبداللہ بن جعفر کے پاس چلو. وہ گئی وہاں, حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تو کیسا کریموں کا گھرانہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین نے کیا دیا ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے بتایا, اس نے کہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار عطا کیے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہا 2000 بکریاں اور 2000 دینار اور عطا کیے. 4000 بکریاں اور 4000 دینار لے کر یہ واپس اپنے گھر.
اللہ اللہ اللہ
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. تھی پیاری حکایت آپ نے سنائی, یہ دل باغ باغ ہو گیا.
سبحان اللہ.
نسل کریموں کی لچپال گھرانہ. سلمان بھائی اگر ہمیں پتا چلے میرا بھائی سلمان ہے, میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں, تو اب سلمان بھائی نے کیا دیا بھائی؟ دے دیا نا, بس دے دیا نا یار, ٹھیک ہے بس اب جاؤ.
بھائی نے دے دیا,
بھائی نے دے دیا نا, اب میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لیکن یہاں وہ حال نہیں ہے, یہاں بھائی نے کیا دیا, اچھا چلو مجھ سے اور لے لو اور اس سے دگنا لے لو. کریموں کی نسل ہے, ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے.
کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ صحابہ اکرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو, اصل میں ان کی زندگیاں جو تھی نا وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ماتحت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ انہوں نے اپنائے ہوئے تھے.
واقعی
تو
واقعی
ان کے اندر, ان میں سے جس کو بھی اٹھا کے آپ دیکھیں, جس کی سیرت کو آپ دیکھیں, جس کی شخصیت کو دیکھیں, اس کے اندر وہ اوصاف درجہ بدرجہ نظر آئیں گے. اور ایسا لگے گا آپ کو کہ مطلب ایک شخص کی بات کریں, جیسے اس وقت ہم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں, سخاوت بھی آ رہی ہے, ادب بھی آ رہا ہے, دیگر چیزیں بھی آ رہی ہیں. اچھا یہی ہم امام حسین کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی آئے گا, یہی فاروق اعظم کی بات کریں گے تو وہاں پہ بھی آئے گا, یہی ہم عثمان غنی کی بات کریں گے وہاں پہ بھی آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سیرتیں, ان کی زندگیاں جو تھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی آئینہ دار تھیں. یہاں پہ میں ایک بڑی پیاری حکایت ہے کہ ان کا آپس میں کیسا تعلق تھا, آپس میں محبت کیسی تھی. امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے امام حسن کی 30 حکایات, اس کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کی دعوت فرمائی. دعوت کیا کی؟ دعوت نکاح تھی, نکاح کی تقریب تھی, اس کی دعوت دی, آپ کو بلایا. اس میں جب آپ پہنچے تو وہاں پہ ضیافت تھی, کھانے کا اہتمام تھا, لیکن آپ روزہ دار تھے. تو آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہاں پہ دعوت طعام کا بھی انتظام ہے تو پھر میں نفلی روزہ نہ رکھتا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب آپ چاہیں تو آپ کے لیے وہی اہتمام کیا جائے جو ایک روزہ دار کے لیے کیا جاتا ہے. اتنی بڑی پیاری ہے, مجھے بڑا مزہ آیا. تو امام حسن نے پوچھا روزہ دار کے لیے کیا اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ کہ روزہ دار کو سرما خوشبو لگائی جائے.
اللہ اللہ.
پھر امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرما خوشبو منگوائی اور آپ کو یہ دونوں چیزیں لگائیں. روزہ دار کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, تو حدیث کے حکم کے تحت سرما لگا سکتا ہے, خوشبو لگا سکتا ہے. سبحان اللہ, کیسی ان کی محبتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت.
عثمان کی بات کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں.
جی
یہ روایت کون کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں, یعنی صحابہ ہوں, ان کی اولاد ہوں, ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں سے بڑا پیار تھا. اور اسی پھول والی روایت پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں, کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. رضا کو ان دو کے صدقے میں ہستا بستا اور خوشیوں والا رکھیے گا. یہ دعا اللہ تعالی ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے.
آمین. مجھے بھی ایک روایت یاد آ گئی, امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ یہی شہزاد حضور کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے, دیکھا کہ ابن عمر جو ہیں عبداللہ بن عمر یہ واپس آ رہے ہیں. تو کیونکہ مصروفیت تھی اور آپ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا یہ وہاں سے واپس جا رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ملاقات کے لیے ہی جا رہے تھے، مصروفیت ہے، وقت نہیں ملا، چنانچہ یہ حضور کے نواسے یہ بھی وہاں سے واپس ہوئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ حضور کے نواسے ملاقات کے لیے آئے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے پاس بٹھاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں، امام اہل سنت نے جو الفاظ دیکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے سر پر جو بال ہیں یہ آپ کے نانا کے عطا کیے ہوئے ہیں، یعنی ہمیں جو بھی ملا ہے، ایمان ملا ہے، خلافت ملی ہے، شان ملی ہے، یہ آپ کے نانا کے صدقے میں ملی ہوئی ہے۔ یہ انداز ہے صحابہ کرام علیہ مرضوان اور اہل بیت طہار کی آپس میں محبت کا، اور یہ کیوں نہ ہو جبکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات کے حوالے سے مدنی پھول آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہمارا موضوع تھا کہ جنت کی خوشبو سے محروم کون۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے جنت کی ازلی، ابدی اور اعلیٰ اور سرمدی نعمتوں کے حقدار اور حصے دار بن جائیں، اور یہ ہمارا مقدر بن جائے، بڑی اچھی بات ہے، یقیناً یہ تمنا ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی حسن ظن ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن کے اندر یہ وصف ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائیں گے۔ جنت کی خوشبو کتنی دور سے سونگی جا سکتی ہے؟ 500 سال کی مسافت میں ہو بندہ اور وہاں سے جنت کی خوشبو سونگ لے گا، لیکن وہ بدبخت کون ہے؟
جی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 1000 برس کی مسافت سے جنت کی خوشبو۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ غور کریں کہ جنت کی خوشبو کیسی ہوگی اور اس کی لاسٹنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی کہ 1000، بعض روایتوں کے مطابق 500 برس، اور جیسے حافظ صاحب نے بتایا 1000 برس کی مسافت سے بندہ اس کو سونگ سکے گا، لیکن وہ کون بدبخت ہوں گے، وہ کون شقی ہوں گے کہ جو جنت کی خوشبو سونگنے سے بھی محروم رہیں گے، ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آ سکے گی، وہ کون ہے؟ کچھ ان کے بارے میں بھی بیان سنتے ہیں اور نیت کرتے چلے جاتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر ان برے اوصاف میں سے کوئی وصف اگر آتا ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ اپنی ذات سے دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کے اپنی زندگی گزاریں گے، اس یقین کے ساتھ، اس گمان کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب فرمائے اور جنت میں بلا حساب داخلہ بھی عطا فرمائے۔ جی مہرون بھائی،
سب سے پہلے تو علم، کیونکہ محدثین نے جب ابواب باندھے ہیں تو جی علم کا باب سب سے پہلے باندھا ہے، جو حدیث میرے سامنے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے علماء کے ساتھ جھگڑا اور مناظرہ بازی کی غرض سے یا بے وقوفوں اور جاہلوں سے الجھنے کے لیے یا اس لیے کہ وہ اس علم کے ساتھ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، متوجہ کر لے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا، اور ایسا شخص جو ہے یہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو علم دین باطل خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حاصل کرنا اور اس کے ذریعے چیزیں حاصل کرنا، یہ جنت سے محروم کرنے اور جہنم میں دخول کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم نافع ہو، جس کے ذریعے ہمارا خوف خدا بڑھے، جس کے ذریعے ہمارا عشق رسول بڑھے، جس کے ذریعے ہماری عملی کیفیت میں بہتری آئے، اور جس کے ذریعے ہم دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت پیش کر کر، برائی سے منع کر کر، ان کو قرآن کی طرف، ان کو حدیث کی طرف، اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف لے کر آئیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علم کو حاصل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے اس علم کے کہ جس کو ہم نے جھگڑا کرنے، مناظرے کرنے، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے یا باطل نظریات کی پیروی اور اشاعت کے لیے حاصل کیا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ یہ علم جو ہے علم نافع نہیں ہے بلکہ یہ علم نقصان دہ ہے، اور اس کی محرومی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
جی حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ خلیفہ ہارون الرشید کو ایک بار نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین و جمیل چہرے والے، کل بروز قیامت اللہ عزوجل تجھے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے، جہنم سے بچ جائے، تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں مت کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کی عداوت یا کینہ چھپا ہوا ہو. ارشاد فرمایا حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من اصبح لهم غاشا لم يرح رائحه الجنہ او كما قال. ارشاد فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور تھا, اس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ چھپا ہوا تھا, دشمنی چھپی ہوئی تھی, تو ارشاد فرمایا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکے گا. یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید رونے لگا. اب ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے مسلمان کی کہ ہم نے دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی چھپا رکھی ہے, اس کو نقصان ہوتا ہو تو ہمیں خوشی ہوتی ہے, اسے کوئی مطلب کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا, اس کا بچہ گم ہو گیا, اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس پر کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کے اندر خوشی داخل ہے, اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, یا بندہ جو ہے اس کسی موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آئے, مجھے موقع ملے کہ میں اس کو نقصان پہنچا دوں. اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو سینکڑوں میل دور کی مسافت سے جو ہے وہ سونگی جا سکتی ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کے متعلق بھی ارشاد فرمایا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن جنت کی خوشبو سے محروم کر دیے جائیں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جو بندہ آخرت کے عمل کے بدلے میں, یعنی ایسا کام ایسا عمل جس سے آخرت کا ثواب آخرت میں کامیابی کامرانی ملنی تھی اس کے ذریعے دنیا کو طلب کرتا ہے, ایسا شخص بھی جنت کی خوشبو کو نہیں سونگ سکے گا.
اسی طریقے سے ایک اور برائی کہ جس میں مبتلا شخص جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. سلمان بھائی, تکبر لفظ تو چار حروف پہ مشتمل ہے, تا کاف با اور را, تکبر. تکبر کی نحوست یہ کہ گناہ کے معاملے میں بھی ہو سکتا ہے, یعنی ایک شخص نے چوری کی, اب کوئی شخص یوں سوچے کہ اس نے کیا چوری کری, اس سے زیادہ کیا
چوری تو میں ڈاکہ ڈال کے میں دکھاؤں گا,
اس سے بڑی چوری تو میں کر سکتا ہوں, یہ تو پھر بھی نظروں میں آئی ہے, میں تو نظروں میں بھی نہیں آؤں گا. اب وہ چوری کرنا تو تھا ہی گناہ اور اس کا پلان بنانا جو بھی تھا, لیکن یہاں پہ اس کا یوں سمجھنا کہ اس نے کیا کرا, اس سے زیادہ تو میں کر لوں گا. اب یہاں پہ چوری کے ساتھ ساتھ, چوری کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ تکبر کی نحوست بھی شامل ہو گئی ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا, محروم رہے گا.
اشفاق بھائی, ہم دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نا, وہ بعض اوقات ہوتے ہیں وہ پھول اتنے پھول رہے ہوتے ہیں, کپڑوں میں نہیں آ رہے ہوتے, اجی میرا فلاں یہ, تم کون ہو بھائی, میرا فلاں یہ ہے, میرا دادا یہ تھا, میرا باپ یہ ہے, یہ ہمارے پاس اتھارٹی یہ ہے, ہمارے پاس مال اتنا ہے, تم کیا ہو, میں تمہیں کیا سمجھتا ہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, اس طرح کی گفتگو بعض اوقات کرتے لوگ دکھائی دیتے ہیں, آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے, اس طرح کی نیچر اب بڑھتی جا رہی ہے, دکھاوا اور مادہ پرستی جس طرح بڑھ رہی ہے تو اسی طرح تکبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا پھوپا یہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور یقیناً جنت کی خوشبو سے محرومی کے بارے میں بھی اس میں پتہ چلا کہ اس طرح کی حرکتیں تکبر والے معاملے پر جو کی جائیں تو ان سے جنت کی محرومی, جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید ہو سکتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم تکبر کی نیت اس میں نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود تکبر جو ہے نا وہ بہت ہی دھیمی چال سے ہمارے اندر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے. اگر ہم سے کوئی کہے یار تو بڑا متکبر ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں میں متکبر نہیں ہوں یار, تکبر نہیں کرتا, لیکن تکبر کیا ہے وہ ہمیں اس کی پتہ ڈیفینیشن ہی نہیں پتا کہ تکبر کیا چیز ہے. تکبر یہ ہے کہ بندہ کسی کو خود سے حقیر جانے, یعنی اپنے سے حقیر کسی کو جاننا یہ بہت ہی مذموم صفت ہے, اسے علماء نے مہلکات میں سے گنا کہ ہلاک کرنے والے یہ کام ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا تکبر کی مذمت فرمائی, ان اللہ لا یحب المتکبرین, اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. تکبر کرنے والوں کی مذمت کی گئی اور اس طرح سے چلنے والوں کی مذمت کی گئی کہ جو تکبر سے چلتے ہیں, ولا تمشی فی الارض مرحا, زمین میں اتراء کر نہ چل, انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو زمین نہیں پھاڑ دے گا اور نہ بلندی میں آسمان تک پہنچ جائے گا. ذرا زور زور سے چیخ کے باتیں مت کر, فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ایسی تیز تیز آواز تو گدھا بھی نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے جو بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں وہ تو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں قرب کا یہ عالم تھا کہ اس کے ساتھ ہر وقت بادل سایہ کیے ہوئے رہتا، اور وہ جہاں جاتا بادل ساتھ رہتا. بڑا نیک آدمی جس کی شان اور کرامت یہ سائے سے بادل سے نظر آتی تھی. اس بندے کا یہ حال ہوا کہ ایک بار وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک گناہگار اور فاسق و فاجر آدمی نے جب اسے دیکھا، جب نیک آدمی کو دیکھا تو دل ہوا کہ اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، کچھ برکتیں لے لوں. چنانچہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. جب اس شخص کے برابر میں بیٹھا تو متکبرانہ طور پر اس نیک بندے کے دل میں یہ بات آئی کہ میرے برابر میں یہ گناہگار آدمی میرے ساتھ،
یہ اور میرے ساتھ.
بولا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں، صرف سوچا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ناپسند آئی، اور جب وہ بندہ اٹھ کر گیا تو وہ بادل جو نیک بندے کے سر پہ تھا اب اس گناہگار کے ساتھ جا رہا تھا. دور کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جا کے دونوں کو کہہ دیا جائے، اس نیک بندے کو بھی، کہ تیری پچھلی ساری نیکیاں ختم کر دی گئیں، دوبارہ نئے سرے سے نیکی کر، توبہ کر. اور اس گناہگار کو بتایا گیا کہ جو تو اچھی نیت سے اس بندے کے ساتھ بیٹھا، اللہ سے حسن ظن رکھ کر بیٹھا، اللہ نے اس کے صدقے میں تیرے سارے خطاؤں کو معاف کر دیا. تو تکبر بعض اوقات ہلاک کر دیتا ہے، بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ جاتے ہیں. اور بالخصوص جنت کی خوشبو، جنت کیا چیز ہے، جنت کے متعلق اگر ہم سوچیں اور پڑھیں اور سمجھیں سیکھیں تو پتا چلے جنت کیا چیز ہے. جنت اگر نہ ملی تو کچھ نہ ملے گا. جنت آخرت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا، متقین کے لیے کامیابی ہے. حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوں گی. ایک اور مقام پر سورہ غاشیہ میں فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنۃ عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، وہاں پر بہتی نہریں ہوں گی، میں ہوں گے، شہد ہوگا، دودھ ہوگا، وہاں پر اللہ کی وہ نعمتیں ہوں گی جو کسی نے نہ دیکھی نہ کسی کان نے سنی. ایک مقام پر فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکاس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. کہیں پر اللہ تبارک و تعالی جنت کی اور عطاؤں کو، نعمتوں کو بیان فرماتا ہے. بیان کرتے جائیے، جنت کا سنتے ہیں تو دنیا ہیچ نظر آتی ہے. دنیا ہے کیا، چند روز کا یہ سامان ہے، اصل تو زندگی جنت کی ہے. اگر یہ نہ ملی، یہاں تک کہ اس کی خوشبو نہ ملی تو ہم کریں گے کیا. ایک مسلم شریف کی ایک روایت یہاں پر سنانا میں پسند کرتا ہوں، بالخصوص عورتوں کے لیے. عورتوں کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ بعض ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوں گی لیکن برہ نہ ہوں گی. ان کے کپڑے اس طرح چست ہوں گے یا اد ننگے کپڑے پہنے ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ مردوں کی طرف مائل ہوں گی، مرد ان کی طرف مائل ہوں گی. تو حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا، ایسی عورتوں کو جہنم کی وعید سنائی گئی اور جنت کی خوشبو سے بھی محروم قرار دیا گیا. تو ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اپنے کپڑوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے کپڑے پہن رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے پردہ پسند فرمایا ہے، عورتوں کے لیے پردہ ہے، وہ اپنے پردے کی حفاظت کریں اور لباس میں احتیاط فرمائیں.
مدینہ پسند بھی فرمایا ہے اور اس کا حکم بھی ارشاد فرمایا ہے،
بے شک
مدینہ. اسی طرح آپ بھائی نے بڑی جامعیت کے ساتھ مدنی پھولوں کو بیان فرمایا ہے. مزید بھی آگے لے کر چلیں گے، کچھ کالز کو اور میسجز کو بھی شامل کیے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی بیان ہوں گے. جی
نور الدین اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. اشفاق بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ براہ کرم یہ مبارک کلام سنا دیں. آسماں اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا.
واہ سبحان اللہ.
ہم نے ایک نعت کی فرمائش کرنی ہے، حسین حسن طول یہ والا جو کلام سنا دیا جائے. بڑی مہربانی ہوگی. سردار آباد سے ہم عرض کر رہے ہیں. محمد ارشد اختار.
جی
محمد سہیل اختار عرض کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ تاجپور شریف سے. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. لم یاتی نذیر و کفی نظر ان مثلے تو نفل پیدا جا.
جی
میرا نام محمد حسن رضا عطاری ہے. میں سردار آباد فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں. اللہ عزوجل مدری چین کو ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اور نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ امیر ہے سنت کی سید عطارہ منقبت سنا دیجیے.
مرحبا. جی
فاروق نگر لاڑکانا سے محمد رضا عطاری، آتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی۔
سبحان اللہ،
میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی سارا اچھا لگ رہا ہے، اس کا قلم بھی برکت فرمائے، اور عرب بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے نام سنا دے، مدینہ یاد آیا۔
سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، مرحبا جی۔
محمد بلال عرض عطاری، ہند کے شہر موڑاسا سے عرض کر رہا ہوں، وہ جو کلام ہے، منگتے ہیں کرم اور سدا مانگ رہے ہیں،
کیا بات
مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، یہ کلام مجھے سنا دیے۔
سبحان اللہ، آپ نے شعر پڑھا، اچھا شعر پڑھا آپ نے پڑھا، مدینہ مدینہ، پنجابی میں ایسی گفتگو کرنے پر ایک شعر کہا جاتا ہے کہ بول تیرے پیار دے، بولے قبول نے، تولے بھی قبول نے، ماشے بھی قبول نے، کلام سنائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا جی۔
میرا نام محمد فیضان نرد تاری ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ،
مجھے اشفاق بھائی کی آواز میں یہ کلام سننا ہے، احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری۔
واہ، مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ جی۔
میرا نام دعا تاری ہے، میں باب المدینہ سے بات کر رہی ہوں، نعت کو اشامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ نعت سنا دے، سرکار توجہ فرمائے۔
ماشاءاللہ، مرحبا جی۔
لاہور سے بات کر رہا ہوں خالد، نعت سننی ہے، وہ کلام ہے اپنا، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔
واہ سبحان اللہ، کچھ میسیجز بھی شامل کیے لیتا ہوں، یہ ہیں جی، کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، اشفاق بھائی کی وائس میں یہ کلام سننا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، یہ والا کلام سنا دے۔ رضا بھائی کا میسج ہے، باب المدینہ سے اپریسیشن ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ رضا بھائی۔ عارف بھائی ہیں باب المدینہ سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ یہ ہیں جی عبد الحفیظ بھائی ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے، بہت شکریہ۔ عارف اتاری ہیں جی باب المدینہ کراچی سے، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ کچھ کلام شامل کریں، پہلے اشفاق بھائی پھر عارف بھائی انشاءاللہ جی۔
میرے آقا نے کرم فرمایا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پھر مدینے کا بلاوا آیا، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، پہلے کچھ اشک بہا لوں تو چلوں، ایک نئی نعت سنا لوں تو چلوں، انتا حبیبی سیدی، انتا حبیبی، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، ان کی مدحت میں ہے جینا میرا، کہتے ڈوبے گا سفی دکھا
نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ لائی تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آسمان گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا
جی عارف بھائی
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بات رضا اس چمن تان کرم کی اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو کیونکہ ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے مدینے میں ہے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے وہاں دنیا کی جھنجھٹ نہ تھا زمانے کا وہ ملا تھا ہمیں قرب محبوب دعوے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا 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 سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر نہ دنیا کی جھنجھٹ نہ تھا زمانے کا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب دعوے مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین ایک بہت پیارا مدنی گلدستہ شامل کی لیتے ہیں ایک واقعہ حدیث سے.
میں حدیث سے رسول لایا ہوں میں حدیث سے رسول لایا ہوں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے ایک واقعہ حدیث سے. آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ آج کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے. آپ نے دنیا میں بہت سارے ایسے نظام دیکھے ہوں گے کہ کسی ڈاکیے کے ذریعے کوریئر کے ذریعے ہی اپنی ڈاک پہنچائی جاتی ہے، اپنے خطوط اور اپنی امانتیں پہنچائی جاتی ہیں. مگر آج جو واقعہ ہم نے سننا ہے اس میں ایک شخص نے اپنی امانت پہنچائی، مگر کس ذریعے سے پہنچائی، کیسے پہنچی، یہ کمال کی بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا اور اس واقعے کا، اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست سے کچھ دنوں کے لیے قرض مانگا اور اس سے طے کر لیا کہ اتنے دنوں کے بعد میں تمہیں واپس لوٹاؤں گا. کہا ٹھیک ہے، قرضہ تو دے دیتا ہوں مگر کوئی بیچ میں گواہ تو لے آؤ. اس نے کہا گواہ تو کوئی نہیں ہے، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، اللہ کی گواہی پر مجھے آپ قرض دے دیں. کہا چلیں بات تو ٹھیک ہے مگر کوئی کفیل تو لے آؤ، گارنٹی تو لے آؤ. کہا میرے پاس کوئی گارنٹر بھی نہیں، اللہ ہی کو کفیل جان کر مجھے قرض دے دو. دوسرے شخص نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا ٹھیک ہے اللہ ہی گواہ کافی ہے، اللہ ہی کفیل کافی ہے، میں تمہیں یہ رقم دیتا ہوں، اتنے دنوں کے بعد لوٹا دینا. وہ شخص رقم لے کر چلا گیا. اب جب وہ دن آیا کہ جس دن رقم لوٹانی تھی، دینے والا شخص دریا کے اس کنارے کسی اور شہر میں تھا. وہ کشتی لینے کے لیے دریا کے کنارے پر آیا کہ یہ رقم وقت پر پہنچا دوں. 1000 دینار کے قریب وہ رقم تھی. جب آیا کنارے پر تو کشتی نہ ملی، بہت تلاش کیا. دل میں یہ گھبراہٹ بھی تھی کہ آج میں نے وعدہ کیا ہے، اس بندے نے فقط اللہ کے نام پر، اللہ کے بھروسے مجھے رقم دی ہے، میں وقت پر نہ پہنچا تو اس کے ذہن میں کیا باتیں آئیں گی کہ میں نے کہیں دھوکہ دے دیا. بہت تلاش کی، کشتی نہ ملی. اب اس نے کیا کیا، اس کو ایک لکڑی پڑی ہوئی دریا کے کنارے نظر آئی، اس لکڑی کو اس نے کاٹا، اسے کھوکھلا کیا، اس کے اندر اپنی رقم ڈالی اور ایک خط لکھا کہ یہ فلاں کی طرف سے فلاں کی امانت ہے. اس لکڑی کو بند کیا اور پانی کے سپرد کر دیا اور اللہ سے دعا کی، میرے مالک تو جانتا ہے میری نیت کیا ہے، میں اپنا قرض وقت پر لوٹانا چاہتا ہوں مگر کشتی نہیں آئی ہے، مگر تو چاہے تو اس لکڑی کو اس شخص تک پہنچا دے. اپنے پیسے اس نے دریا کے حوالے کر دیے. اب جو سامنے والا شخص تھا وہ وقت مقررہ پر دریا کے کنارے پر آیا اور انتظار کرنے لگا کہ آج وہ قرض دینے آئے گا، کشتی کا انتظار ہو رہا ہے. وہ انتظار کرتا رہا کرتا رہا، کوئی کشتی نہ آئی. اب اس کو احساس ہوا کہ شاید وہ آج نہیں آیا اور میرا قرضہ آج اسے دینا تھا نہیں دیا. اب ایک لکڑی تیرتی ہوئی دریا کے کنارے آئی تو اس نے سوچا کہ میں گھر جا ہی رہا ہوں، خالی آج جا رہا ہوں، یہ لکڑی لے جاتا ہوں، جلانے کے کام آئے گی. جب وہ لکڑی لے کر گھر گیا اور اس لکڑی کو توڑا اس نے جلانے کے لیے, تو اندر سے لفافہ نکلتا ہے جس میں اسی کا نام ہے اور اس نام کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ یہ قرض فلاں کی طرف سے فلاں کے لیے ہے, اللہ غنی. اس شخص نے اپنے پیسے رکھ لیے. تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کو واپس اس شہر میں آنا ہوا. جب وہ واپس آیا تو دوبارہ بھاگا بھاگا اپنے اس قرض دینے والے بھائی کے پاس پہنچا اور آ کر کہا کہ حضور آپ نے قرضہ دیا تھا, میں معذرت خواہ ہوں وقت پر نہیں آ سکا, مجھے کشتی نہیں ملی تھی ورنہ مجھے آنا تھا. مگر اس نے مسکرا کر کہا کہ تمہیں کشتی نہیں ملی مگر تم نے جو اپنی رقم دریا کے حوالے کی تھی اللہ کی رحمت سے وہ مجھے مل گئی ہے, تمہارا قرض مجھے مل چکا ہے, اللہ تمہارا بھلا کرے. اور وہ شخص خوشی خوشی اپنے گھر کو واپس گیا. اے میرے اسلامی بھائیوں, یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو یہ واقعہ سنایا. کیسا ہی مانا فروز واقعہ ہے. اس دینے والے, قرض دینے والے کی نیت کتنی پکی تھی, اللہ نے غیب سے مدد کر کے قرض پہنچا دیا. مگر آج حال بہت برا ہے. پیسہ لیتے وقت ہمارا انداز اور ہوتا ہے, بڑی نرمی, بڑی لجاجت, بڑی منتوں کے ساتھ پیسے مانگے جاتے ہیں. حضور پکا وعدہ کرتا ہوں اتنے دنوں میں لوٹا دوں گا, آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب پیسے لے لیے جائیں اس کے بعد قرض لینے والے کو دھکے کھلائے جاتے ہیں, اس کے جوتے گس جاتے ہیں, اب اسے گھمایا جاتا ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے, جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے. یاد رہے علماء فرماتے ہیں, اگر کسی سے قرض لیا ہے اور اب واپس لوٹانے کی طاقت ہے, چاہے کچھ ضروری غیر ضروری سامان بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ بیچنا پڑے تو اسے بیچ کر بھی سامان پیسے دینے ہوں گے. ورنہ ایک ایک دن جو آپ ڈیلے کریں گے, بلکہ ایک ایک لمحہ جو آپ تاخیر کریں گے, اس کے گناہگار ہوں گے. اگر کسی کا قرضہ دینا ہے, مدنی چینل کے ناظرین آج کی اس حدیث سے یہ سبق حاصل کریں, اگر کسی کی رقم آپ نے دینی ہے اور اسے تاخیر کر رہے ہیں, تاخیر مت کیجئے. روزانہ بلکہ ہر لمحہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں, فوری طور پر جائیے اس سے معافی مانگیے اور اس کی رقم اسے لوٹا دیجیے. اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں دے پا رہے تو کم از کم قرض خواہ سے مہلت مانگیے, محبت کے ساتھ اس سے اجازت لیجیے تاکہ جلد سے جلد قرض اتار دیں. اور یہ بھی ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جو قرض دینے کی لوٹانے کی سچی نیت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے. آپ نیت پکی کر لیں کہ میں نے ایک ایک پائی قرضے کی واپس لوٹانی ہے, وہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کوشش بھی شروع کر دیجئے. اور اسی طرح اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے, قرض لینے والوں کو بھی تربیت دیتا ہے کہ وقت پر لوٹا دو اور دینے والوں کو تربیت دیتا ہے کہ تھوڑی مہلت دے دیا کرو, نرمی کیا کرو, شفقت کیا کرو. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے, یہ بھی حدیث پاک ہی ہے, کہ بڑا گناہگار تھا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اس کی ایک عادت تھی, اس نے کئی لوگوں کو قرض دیا ہوا تھا, ایک ملازم رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ جب کسی سے قرض لینے جاؤ اگر وہ دے دے تو لے آنا, اور جب دیکھو تکلیف میں ہے تھوڑی مہلت دے دینا, نرمی کرنا. کیا معلوم رب کریم ہمارے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ فرمائے, ہمیں بھی معاف فرما دے. یہ اس کی عادت تھی, تھا گناہگار. مرنے کے بعد اس کی اس عادت کی وجہ سے, اس عادت کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیے گئے. تو اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے, وہ غریب ہے, پریشان ہے, تھوڑی اور مہلت دے دیں. جتنا وقت دے دیں گے اتنی مزید نیکیاں کما لیں گے. اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اچھے انداز سے قرض دینا, اور اگر قرض لے چکے ہیں تو فوری طور پر اچھے انداز میں شکریہ کے ساتھ لوٹانے والا بنائے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. احادیث سنتے جائیے اور سیکھتے جائیے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک اور واقعہ حدیث سے لے کر حاضر ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میں حدیث رسول لایا ہوں, میں حدیث
اللہ, سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پہ بھی رحمت فرمائے اور ہمیں احادیث مبارکہ سن کر ان پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق بھی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.